أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين والعاقبة للمتقين ونصلي على رسوله الكريم وعزته الطاهرين لا سيما على بقية الله في العربين حج کی گفتگو ہماری تقریباً دو تین ہفتے پہلے شروع ہوئی تھی. مختلف عنوانات حج کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان ہوئے. زیادہ تر عنوانات ان لوگوں سے تعلق رکھتے تھے کہ جو ابھی حج پڑھنے نہیں جا رہے ہیں مگر کن لوگوں پر حج واجب ہوتا ہے اور اگر اپنا واجب پورا کر کے نہ جا سکیں تو اس کی وصیت کیسے کی جاتی ہے, اور اسی طرح سے اگر کسی اور کو نائب بنا کر حج پر بھیجنا پڑے تو نائب کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے, اس کی کیا شرائط ہوتی ہیں. اس حوالے سے مختلف گفتگو آپ کے سامنے آئی. اب یہ ایک انتہائی مختصر سا عنوان شروع کر رہے ہیں جو زیادہ سے زیادہ دو دن میں مکمل ہو جائے گا, چونکہ اتصال کے ساتھ اور تواتر کے ساتھ مسلسل یہ عنوانات آپس میں جڑے ہوئے تھے, چنانچہ ان سارے عنوانات کو ملا کر آپ کے سامنے پیش کیا گیا. انہی عنوانات میں یہ آخری عنوان ہے عمرہ. سال کے مختلف ایام میں مختلف علاقوں سے لوگ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں, چنانچہ عمرے کے حوالے سے فقط کچھ ایک یا دو دن کے مسائل ہیں جن کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنا ہے. جب یہ مسائل اختتام کو پہنچیں گے عمرے کے دو دن کے بعد تو اس کے بعد قربانی کے کچھ مسائل کا تذکرہ بھی کیا جائے گا. بنیادی طور پر تو قربانی حج پر کرنا ہوتی ہے اور حج ہی کے مسائل مسلسل آپ کے سامنے آ رہے ہیں, تو اسی میں قربانی کا مسئلہ بھی آ جائے گا. تو اس میں اس قربانی کا تذکرہ بھی ہو جائے گا کہ جو دنیا کے مختلف علاقوں میں ہوتی ہے, ہمارے شہر میں, ہمارے ملکوں میں, پاکستان میں مثلاً قربانیاں جہاں ہوتی ہیں تو قربانی کے حوالے سے کیا مسائل ہو سکتے ہیں. تو جیسے یہ عمرے کے مسائل مکمل ہوں گے اس کے بعد انشاءاللہ قربانی کے مسائل آپ کے سامنے شروع ہوں گے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اقسام العمرہ, عمرے کی اقسام ابتدائی طور پر آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں, اور یہ اقسام اس لیے بیان کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے کہ چونکہ حج کی مختلف اقسام ہوتی ہے, حج تمتو, حج افراد, حج قران, یہ تین اقسام کے حج ہیں. اسی طرح سے عمرے کی بھی اقسام ہیں. ایک کا نام ہوتا ہے عمرے مفردہ اور دوسرے کا نام ہوتا ہے عمرے تمتو. عمرے مفردہ وہ ہوتا ہے کہ جو سال کے باقی ایام میں انجام دیا جاتا ہے, سارا سال جب چاہیں آپ انجام دے سکتے ہیں عمرے مفردہ, جبکہ اس کے مقابلے میں دوسرا عمرہ ہے عمرے تمتو, وہ فقط حج کے ساتھ انجام دیا جاتا ہے اور حج کے ایام میں انجام دیا جاتا ہے. حج کے ایام سے میری مراد ہے کہ جہاں سے حج کی عبادت شروع ہوتی ہے. حج کی عبادت, بارہا میں نے اس کا تذکرہ کیا کہ حج کے دو حصے ہیں. ایک ڈائریکٹ حج کی عبادت تو 8 ذی الحجہ کو شروع ہوتی ہے, لیکن اس حج سے پہلے عمرہ تمتو انجام دینا پڑتا ہے, وہ حج ہی کا حصہ ہے, اور حج ہی کا حصہ ہونے کے ناطے سے سوال اب یہ پیدا ہوگا کہ پھر عمرہ تمتو کب سے شروع کیا جا سکتا ہے. اگر یہ حج ہی کا حصہ ہے تو گویا اپنا حج کوئی شخص شروع کرنا چاہتا ہے تو کب سے اپنا حج شروع کر سکتا ہے. وہ جواب اس کا یہ کہ اپنے حج کی عبادت شوال کے مہینے سے شروع کی جا سکتی ہے, یعنی عمرہ تمتو شوال کے مہینے سے شروع کیا جا سکتا ہے. عمرہ تمتو شوال سے پہلے انجام نہیں دیا جا سکتا. شوال کا مہینہ, ذی القعدہ کا مہینہ, ذی الحجہ کا مہینہ, تین مہینوں میں عمرہ تمتو کی عبادت انجام دی جا سکتی ہے. اچھا, تین مہینوں میں بھی کب تک؟ حقیقتاً تو تین مہینے نہیں بنے, حقیقتاً تو دو مہینے دس دن تقریباً بنے، اس لیے کہ نویں تاریخ کو تو باقاعدہ حج ہی شروع ہو جائے گا، نویں ذوالحجہ کو تو باقاعدہ حج شروع ہو جائے گا، تو جس دن باقاعدہ حج شروع ہو رہا ہے اس سے پہلے پہلے عمرہ تمتع مکمل کر لینا، اور جب حج کی عبادت شروع ہو گئی 9 تاریخ کو 10 تاریخ کو، تو حج کی عبادت 12-13 تاریخ کو مکمل ہو جائے گی. اب 12-13 تاریخ کے بعد کوئی عمرہ تمتع کرنا چاہے تو اس کی اجازت نہیں ہوگی، اگرچہ ذوالحجہ کا مہینہ ہوگا مگر پھر بھی عمرہ تمتع اس میں انجام نہیں دیا سکتا، اس لیے کہ عمرہ تمتع کے بعد اب حج تمتع کرنے کی گنجائش ختم ہوگی. تو حقیقتاً عمرہ تمتع کے اوقات بنے 2 مہینہ 10 دن زیادہ بس، اس سے زیادہ نہیں بنے. عمرہ مفردہ اس کے مقابلے میں دوسرا عمرہ ہے جو سارا سال انجام دیا جا سکتا ہے، وہ حج کے مہینوں میں بھی انجام دیا جا سکتا ہے، یعنی شوال کے مہینے میں، ذوالقعدہ کے مہینے میں، ذوالحجہ کے مہینے میں، ان مہینوں میں بھی انجام دیا جا سکتا ہے، اور ان سے ہٹ کر باقی سارا سال بھی اگر عمرے کی عبادت کو انجام دینا چاہے تو دے سکتا ہے، محرم، سفر، رجب، شعبان، جب چاہے رمضان، ان تمام مہینوں میں عمرہ مفردہ کی عبادت انجام دی جا سکتی ہے. تو بنیادی طور پر 2 عمرے ہوتے ہیں اور دونوں کے نام کو ذہن نشین رکھنا ضروری ہے. وجہ اس کی ہے کہ عمرہ تمتع فقط ایام حج میں انجام دیا جاتا ہے اور عمرہ مفردہ سارا سال انجام دیا جاتا ہے. یہ بنیادی خاکہ اگر آپ کے ذہن میں بیٹھا ہوگا تو بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. العمرۃ کالحج فقط تکون واجبۃ فقط تکون مندوبۃ. عمرہ حج کی طرح کی ایک عبادت ہے، بسا اوقات عمرہ واجب ہو جاتا ہے اور بسا اوقات عمرہ مستحب ہوتا ہے. وقت تکون مفردۃ وقت تکون متمتعا بہا، اور بسا اوقات عمرہ مفردہ ہوتا ہے یعنی عمرہ مفردہ، اور بسا اوقات تمتع والا ہوتا ہے یعنی عمرہ تمتع. تو یہ 2 اقسام ہیں عمرے کی، ایک کا نام عمرہ مفردہ ہے، ایک کا نام عمرہ تمتع ہے. تمتع والا فقط حج کے ایام میں ہوتا ہے، مفردہ والا سارا سال ہوتا ہے. اب آ جائیے، کیا عمرہ واجب ہے یا واجب نہیں ہے؟ یہ مسئلہ ہمارے علماء کے درمیان اختلافی ہے، اتفاقی مسئلہ نہیں ہے، اختلافی مسئلہ ہے. عام طور پر جو چیز معاشرے میں مشہور ہے وہ یہی ہے کہ عمرہ واجب نہیں ہے، لیکن یہ بالکل اتفاقی مسئلہ نہیں ہے. ہمارے کچھ علماء یہ سمجھتے ہیں کہ عمرہ بھی واجب ہے، جیسے حج واجب ہوتا ہے اسی طرح سے عمرہ واجب ہوتا ہے. جیسے حج واجب ہوتا ہے کا مطلب کیا ہے؟ کہ حج کے لیے شرائط ہیں، وہ مستطیع بننا اور باقی شرائط ہیں، اگر وہ شرائط پوری ہو گئی تو حج واجب ہو جاتا ہے. اسی طرح سے عمرے کے لیے شرائط ہیں، اگر یہ شرائط پوری ہو گئی تو عمرہ بھی واجب ہو جائے گا. تو ہمارے کچھ علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس حج کی شرائط نہیں ہے، حج کی شرائط یہ ہے کہ مثلا 4 لاکھ کا خرچہ ہے، اور عمرے کی شرائط یہ ہے کہ مثلا 2 لاکھ کا خرچہ، تو اگر کسی کے پاس 4 لاکھ نہیں ہے تو حج واجب نہیں ہو سکتا. لیکن ہمارے کچھ علماء یہ فرماتے ہیں کہ عمرہ پھر واجب ہے اس پر، اگر 2 لاکھ اس کے پاس آ گئے ہیں تو عمرہ اس پر واجب ہو گیا، پھر جانا پڑے گا. ہم اگر موجودہ مجتہدین یہ فرماتے ہیں کہ عمرہ واجب نہیں ہے، خصوصاً آیت اللہ سیستانی یہ فرماتے ہیں کہ عمرہ واجب نہیں ہے، مگر پھر بھی انہوں نے احتیاط لگائی ہے کہ جہاں گنجائش ہو عمرہ کرنا چاہیے. عمرہ واجب نہیں ہے کا مطلب کون سا عمرہ واجب نہیں ہے؟ عمرہ مفردہ جو سارا سال انجام دیا جاتا ہے. عمرہ تمتع تو واجب رہے گا اور اس کے واجب رہنے کا دار و مدار سارے حج کے واجب پر ہے، اس لیے کہ عمرہ تمتع حج ہی کا حصہ ہے، لہذا جس پر حج واجب ہو گیا اس پر عمرہ تمتع بھی واجب ہو گیا. تو وہ عمرہ کے جو حج کے ساتھ جڑا ہوا ہے عمرہ تمتع والا، وہ تو بہرحال واجب ہے. واجب العمرۃ کالحج علی کل مستطیع واجد للشرائط، کہتے ہیں عمرہ واجب ہے حج کی طرح ہر مستطیع شخص پر، جو بھی مستطیع ہوگا اور جس میں شرائط باقی پوری ہوتی ہوں گی تو اس پر عمرہ واجب ہے. ابھی بات مکمل نہیں ہوئی، ایک جملہ سننے کے بعد تو ایسا لگ رہا ہے کہ عمرہ مفردہ بھی واجب ہے، ابھی بات پوری نہیں ہوئی. وہ وجوبہ فوریون کفوریت وجوب الحج، اور عمرے کا وجوب بھی فوری ہے، یعنی جیسے ہی استطاعت آ جائے گی فوراً ہی حج پہ، فوراً ہی عمرے پر جانا پڑے گا، انتظار نہیں کر سکتے. فوری کا مطلب کیا ہوا؟ حج میں تو کم از کم 6 مہینے انتظار کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اس لیے کہ حج کا ٹائم نہیں ہے. عمرے مفردہ میں یہ بات نہیں، اگر استطاعت ابھی آ گئی ہے تو ابھی اس مہینے جانا ہوگا. ومن استطاع لها ولم ولو لم يستطع للحج وجب عليه، لہذا جس کے پاس عمرے کی استطاعت آ گئی چاہے اس کے پاس حج کی استطاعت نہ آئی ہو، حج کی استطاعت تو 4 لاکھ میں ہوتی ہے، عمرے کی استطاعت آ گئی مثلا 2 لاکھ میں، تو وجب عليه، اس پر عمرہ واجب ہے، پھر جانا پڑے گا. یہ اکثر بہت سارے علماء کا نظریہ گویا پہلے بیان کیا، اب اپنا نظریہ بیان کریں گے، ان کا اپنا نظریہ کیا ہے. نعم الظاہر عدم وجوب العمرۃ المفردۃ علی من کانت وظیفتہ حج التمتع ولم یکن مستطیعا لہ ولکن لہ استطاع لہ. کہتے ہیں ظاہر یہ، اب لفظ میں پہلے بھی بیان کر چکا تھا، کہیں اقوا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کہیں اظہر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کہیں ظاہر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ سارے الفاظ فتوے کو بتانے والے ہیں، فتوے کو بتانے، مگر یہ سارے الفاظ جتنے ہیں اقوا، اظہر، ظاہر، یہ سارے الفاظ بتا رہے ہیں کہ اب یہ اپنا نظریہ پیش کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ان کے خلاف بھی کوئی نظریہ موجود ہے، ان کے خلاف نظریہ موجود ہے، کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر یہ ہے کہ عمرہ واجب نہیں ہے، اس کا مطلب ان کے خلاف ایک نظریہ موجود ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عمرہ واجب بھی ہے. الظاہر عدم وجوب العمرۃ المفردۃ، کہتے ہیں ظاہر یہ ہے کہ عمرہ مفردہ واجب نہیں ہے، کس پر واجب نہیں ہے؟ علی من کانت وظیفتہ حج التمتع، جس شخص کا وظیفہ، جس شخص کی ذمہ داری ہے حج التمتع. اچھا، حج التمتع اگر ذمہ داری ہے اور وہ حج التمتع کر لیتا ہے تو یہ اتفاقی مسئلہ ہے کہ پھر عمرہ مفردہ اس پر واجب نہیں ہے، لیکن اصل مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اس کی ذمہ داری ہے حج تمتع انجام دینا، حج انجام دینا اس کی ذمہ داری ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ولم یکن مستطیعا لہ، وہ اس کا مستطیع نہیں بنا، جب بھی مستطیع بنے گا وہ حج تمتع اس کو انجام دینا پڑے گا، لیکن اب تک مستطیع نہیں بنا، وہ مستطیع نہیں بنا، لہذا حج تمتع پر جانا ضروری نہیں، پھر واجب نہیں ہے اس پر. حج تمتع کا تو مستطیع نہیں ہے، ولکنہ استطاع لہ، لیکن وہ عمر مفردہ کا مستطیع ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کی ذمہ داری ہے حج تمتع انجام دینا، اسے آپ سب کی ذمہ داری ہے حج تمتع انجام دینا، مگر استطاعت نہیں آپ کے پاس، استطاعت نہیں آپ کے پاس، چنانچہ حج واجب نہیں ہو. اگر عمرے کی استطاعت ہو پھر کہتے ہیں پھر عمرہ بھی واجب نہیں ہے، ظاہر یہ ہے کہ ابھی عمرہ بھی واجب نہیں ہے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ عمر مفردہ کسی پر ابھی واجب نہیں ہے، اگرچہ عمر مفردہ کی استطاعت بھی آ جائے تب بھی واجب نہیں ہے، یہ مستحب عبادت رہے گی. وعلیہ فلا یجب الاستئجار لہا من مال شخص اذا استطاع وما تقبل الموسم، جب یہ نظریہ بن گیا کہ عمر مفردہ واجب نہیں ہے، خلاصہ اس کا یہ نکلا، جب یہ نظریہ بن گیا تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مر جاتا ہے اس کے پاس حج کرنے کی استطاعت تو نہیں تھی، لہذا حج نہیں کروایا جائے گا اس کے مال سے، لیکن عمرہ کرنے کی استطاعت تھی، کہتے ہیں عمرہ کرنے کی استطاعت تھی پھر بھی اس کے مال سے عمرہ نہیں کروایا جائے گا، اس لیے کہ عمرہ واجب نہیں ہے، اس کے مال سے کسی کو اجیر بنا کے نہیں بھیجا جائے گا. فلا یجب الاستئجار لہا، لہذا عمرے کے لیے کسی کو اجیر بنانا واجب نہیں ہے، من مال شخص سے، مرنے والے کے شخص سے، اذا استطاع، اگر وہ مستطیع بن بھی گیا تھا تب بھی واجب نہیں ہے. وما تقبل الموسم ہے، اور موسم سے پہلے پہلے مر گیا، موسم کا مطلب حج کا جو زمانہ ہوتا ہے اس سے پہلے پہلے مر گیا، تو عمرے کے لیے بھی نائب بنانے کی ضرورت نہیں ہے. کما لا تجب علی الاجیر للحج بعد فراغہ من عمل النیابت وان کان مستطیعا من الاتیان بها، جس طرح سے کہ اگر کوئی شخص حج کا نائب بن کے گیا ہے، اجیر بن کے گیا ہے، تو کسی اور کے پیسے سے حج کرنے کے لیے گیا ہے، کسی اور کے پیسے سے اس نے حج کر دیا، اب کسی اور کے پیسے سے حج کرنے کے بعد وہ فارغ ہو گیا ہے تو اب یار آسانی کے ساتھ عمرہ انجام دے سکتا ہے، آسانی کے ساتھ عمرہ انجام دے سکتا ہے تو اس پر عمرہ واجب ہونا چاہیے، مگر کہتے ہیں اصلاً عمرے کی عبادت واجب نہیں، چنانچہ وہ مستطیع ہے جا کے آرام سے عمرہ انجام دے سکتا ہے، مگر اس کے باوجود اس پر بھی عمرہ انجام دینا واجب نہیں ہے، اور اگر یہ مر جاتا ہے تو پھر اس کے پیچھے ورثہ کی بھی ذمہ داری نہیں ہوگی کہ اس کے مال میں سے عمرہ کروائیں۔ جو حج پڑھنے کے لیے گیا ہے اس کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، وہ بڑی آسانی سے جا کے عمرہ کر سکتا ہے، مگر اس کے باوجود واجب نہیں ہے اس کے لیے عمرہ کرنا۔ ولکن الاحتیاط بذلک کلہ مما لا ینبغی ترکہ، یا آپ کے سامنے دو مثالیں آ گئیں کہ مرنے والا مر گیا، اس کے پاس اتنا مال تھا کہ عمرہ کر سکتا تھا، مگر اس کے باوجود اس کا عمرہ نہیں کروانا، مرنے کے بعد اس کا عمرہ نہیں کروانا، مستطیع ہونے کے باوجود اس کا عمرہ نہیں کروانا، ایک مثال۔ دوسری مثال یہ کہ وہ اجارے پر حج کرنے کے لیے گیا ہے اور حج کرنے کے بعد اس کے پاس بڑا ٹائم بھی ہے اور بڑی آسانی سے بہت کم قیمت میں عمرہ کر سکتا ہے، اس کے باوجود اگر اس نے عمرہ نہیں کیا تو کوئی حرج تو نہیں، لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ احتیاط کو ان مقامات پہ ترک نہیں کرنا چاہیے۔ احتیاط کو ترک نہیں کرنا چاہیے کہ مطلب کیا ہے کہ احتیاط کا تقاضا تو یہ ہے کہ عمرہ کر لینا چاہیے ان کو تاکہ ذمہ داری باقی نہ رہے، اور یہ احتیاط کہاں سے پیدا ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ کچھ علماء کہہ رہے ہیں کہ عمرہ واجب ہے۔ اچھا، عین ممکن ہے کہ ہمارے یہاں یہ تاثر بھی اہل سنت کی وجہ سے پیدا ہوا ہو، شاید اہل سنت کے یہاں بھی واجب نہیں ہے، تو ان کی وجہ سے ہمارے یہاں تاثر پیدا ہوا ہو کہ عمرہ ہمارے یہاں واجب نہیں ہے، لیکن ہمارے کچھ علماء نے کہا ہے کہ واجب ہے، اگرچہ موجودہ مشتہدین اس کے وجوب کے قائل نہیں ہیں، مگر چونکہ کچھ علماء وجوب کے قائل ہیں تو احتیاط کو ترک نہ کیا جائے، عمرے کی عبادت کو انجام دے دیا جائے۔ وَأَمَّا مَنْ أَتَى بِحَجِّ التَّمَتُّعِ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِتِيَانُ بِالْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ جَزْمًا، جو شخص بھی حج کر کے آ گیا ہے، جس کو ہم حج تمتع کہتے ہیں، جو شخص بھی حج کر کے آ گیا ہے اس پر تو قطعاً عمرہ مفردہ واجب نہیں ہے، جو حج کر کے آیا ہے اس نے ایک عمرہ بھی کیا ہوگا اور حج بھی کیا ہوگا، اب عمرہ مفردہ اس پر واجب نہیں ہے، بس اس کی ذمہ داری پوری ہو گئی۔ یہ ایک بات مکمل ہو گئی۔ اب چونکہ آپ میں سے اکثریت نہ حج کر سکی ہے نہ عمرہ کر سکی ہے، پروردگار ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم حج کو جائیں عمرہ کو جائیں، بڑی سعادت ہے، وہاں پر ائمہ کے مقبرے بھی بہت ہیں، زیارتیں بھی بڑی زیادہ ہیں، وہاں پر خانہ خدا بھی ہے اور زیارتیں بھی بہت ہیں، بہت ہی مقدس مقامات ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ مقدس مقامات ظالموں کے ہاتھ میں ہیں، اس لیے ٹھکانے ان کے الگ ہیں، بڑے عجیب ٹھکانوں سے انہوں نے یہ ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں، بلکہ برباد کرتے جا رہے ہیں۔ چنانچہ یہ دعا بھی خاص موقع کی مناسبت سے بھی ہوگی کہ پروردگار عالم جنت البقیع کے مزارات کی تعمیر کا بھی انتظام کرے گا۔ تو یہ ساری جگہ ہے بڑی زبردست، اب چونکہ یہ عبادتیں انجام نہیں دی ہوتی ہیں، لہذا ناواقعیت کی وجہ سے یوں سمجھے کہ بالکل جیسے ایک پانچ سال کا بچہ ہوتا ہے، ابتدائی طور پر جیسے اس کو نماز سکھائی جاتی ہے اور ایک ایک مسئلہ اس کی سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے، پانچ سال کا بچہ تو پھر بھی ماں یا باپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ چکا ہوتا ہے، لہذا اتنا پتہ ہوتا ہے کہ نماز۔ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے کسی کو حج کرتے ہوئے نہیں دیکھا، خالی ٹی وی پہ وہ سفید کپڑے پہنے ہوئے دیکھا، عمرہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، تو وہ بالکل اتنا بھی نہیں پتا ہوتا۔ عمرے کی عبادت میں ایک چیز ہے کہ جس شخص کی طرف سے عمرہ کیا جائے مہینے میں اس کی طرف سے ایک ہی عمرہ کیا جا سکتا ہے، ایک سے زیادہ عمرہ نہیں کیا سکتا۔ اگر کسی دوسرے کی طرف سے عمرہ کیا جا رہا ہے تو جس کی طرف سے عمرہ کیا جا رہا ہے وہ مہینے میں وہ ایک ہی عمرہ اس کی طرف سے ہو سکے گا، اور اگر اپنی طرف سے عمرہ کر رہے ہیں، اپنا عمرہ کر رہے ہیں، تو اپنے عمرے میں بھی یہی بات ہے کہ مہینے میں ایک ہی عمرہ کیا جا سکتا ہے، ایک سے زیادہ عمرہ نہیں کیا سکتا۔ یہ بات بالکل اتفاقی ہے، سارے ہمارے علماء مانتے ہیں کہ جس کی طرف سے عمرہ کیا جائے اس کی طرف سے ایک عمرہ کیا جائے گا، مہینے میں ایک عمرہ ہوتا ہے۔ ہاں اب آگے ایک بحث چڑھ گئی، جب یہ کہا گیا کہ مہینے میں ایک عمرہ ہوگا تو مہینہ کسے کہیں گے؟ آپ کہیں گے یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، مہینہ کسے کہیں گے؟ معلوم ہے 30 دن کا مہینہ ہوتا ہے۔ ہاں یہی تو مسئلہ ہے کہ ہم 30 دن کا حساب لگائیں یا ذوالحجہ اور ذوالقعدہ والا حساب لگائیں۔ اگر ہم 30 دن کا حساب لگائیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی شخص نے، ہم فرض کرتے ہیں کہ ذوالقعدہ کے مہینے میں وہ حج پڑھنے کے لیے چلے گئے، ٹھیک ہے، ذوالقعدہ کی عام طور پر 12-15 تاریخ کو لوگ جاتے ہیں حج پڑھنے کے لیے، 15 تاریخ کو چلے گئے، فرض کیجئے کہ انہوں نے عمرہ مفردہ وہاں جا کے کر لیا، عمرہ مفردہ اپنی طرف سے کر لیا انہوں نے، عمرہ مفردہ جب اپنی طرف سے کر لیا تو اب ایک مہینے تک اپنی طرف سے عمرہ مفردہ نہیں ہو سکتا۔ تو ایک مہینے کا مطلب اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 30 دن، تو اس کا مطلب ہے کہ ذوالحجہ کا مہینہ بھی آ جائے گا تب بھی نہیں کر سکیں گے، اور 30 دن کے اندر سفر پورا ہو جاتا ہے پھر واپس آ جانا پڑے گا۔ اگر ایک مہینے کا مطلب ہوتا ہو 30 دن، تو 15 ذوالقعدہ کو اگر انہوں نے عمرہ کیا ہے تو 15 ذوالحجہ تک دوسرا عمرہ نہیں کر سکتے، اگر ایک مہینے کا مطلب ہوتا ہو 30 دن۔ بعض ہمارے علماء نے کہا کہ نہیں، ایک مہینے کا یہ مطلب نہیں ہے، پھر کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں ایک مہینے کا مطلب یہ ہے کہ جو مہینہ چل رہا ہے وہ مہینہ، جو مہینہ چل رہا ہے کا مطلب کیا ہے کہ ذوالقعدہ کا مہینہ چل رہا ہے، تو ذوالقعدہ کے مہینے میں اگر ہم نے اپنی طرف سے ایک عمرہ کر دیا تو اب ذوالقعدہ کے مہینے میں دوسرا عمرہ نہیں کر سکتے، یہ ہے ایک مہینے کا مطلب، ذوالقعدہ ہی کے مہینے میں دوسرا کرنا چاہیں گے تو نہیں ہو سکے۔ ہاں لیکن ذوالحجہ کے مہینے میں کرنا چاہیں گے پھر کوئی حرج نہیں، مہینہ بدل گیا وہ مہینہ دوسرا ہو گیا، لہذا دوسرے مہینے میں اگر آپ عمرہ کرنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں۔ اچھا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اسلامی مہینوں میں کم سے کم 29 دن تو ضرور ہوتے ہیں، تو اگر فرض کیجئے کہ کوئی شخص ذوالقعدہ کی 29 تاریخ کو عمرہ کرے اپنی طرف سے اور شام کو پھر دوبارہ چاند نظر آ گیا، کل 1 تاریخ ہو گئی، ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ دوسرا عمرہ کر سکتا ہے۔ اب ایک دن پہلے اس نے ذوالقعدہ کے مہینے میں کیا تھا عمرہ، ایک دن بعد پھر ذوالحجہ کے مہینے میں وہ کر سکتا ہے؟ کہتے ہیں جی ہاں کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ تو جن علماء کا یہ نظریہ ہے کہ ایک مہینے کا مطلب ہے کہ وہ مہینہ کہ جس میں اس نے عمرہ کیا ہے اس مہینے میں دوسرا نہیں کر سکتا، لیکن جیسے وہ مہینہ ختم ہوا اب دوسرا مہینہ شروع ہوا دوسرے مہینے میں عمرہ کر سکتا۔ آیت اللہ سیستانی کا نظریہ کیا ہے؟ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں یہی نظریہ ہے کہ جس مہینے میں ایک عمرہ کر چکے ہیں اس مہینے میں دوسرا عمرہ نہیں ہو سکتا، لیکن جیسے اس مہینے کا چاند ختم ہوا دوسرے مہینے کا چاند نظر آیا اب دوسرا عمرہ کرنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں۔ اپنا مسئلہ بھی یہی ہے نا، اپنی طرف سے بھی عمرہ کرنا چاہیں تب بھی ایسا کر سکتے ہیں، اور کسی دوسرے کی طرف سے عمرہ کرنا چاہیں تب بھی کوئی حرج نہیں۔ اپنے یا کسی دوسرے افراد کی جانب سے ایک مہینے میں ایک عمرے کی پابندی ہے، مگر اگر فرض کیجئے کہ کئی افراد کی طرف سے عمرہ کر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں، ایک عمرہ اپنی طرف سے کر لیا، ایک باپ کی طرف سے کر لیا، ایک ماں کی طرف سے کر لیا، ایک دادا کی طرف سے، ایک دادی کی طرف سے، ایک نانا کی طرف سے، ایک نانی کی طرف سے، ایک امام زمانہ کی طرف سے مثلا، تو کوئی پابندی نہیں، تو کوئی حرج نہیں۔ الگ 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 افراد کی طرف سے اگر کوئی شخص عمرے کر رہا تو کوئی پابندی نہیں، ایک شخص کی طرف سے ایک مہینے میں 2 عمرے نہیں ہو سکتے، اور ایک مہینے کا مطلب آپ نے سمجھ لیا کہ کیا ہے، اس میں 2 عمرے نہیں ہو سکیں گے، جب دوسرا مہینہ شروع ہو جائے تو پھر کوئی حرج نہیں، پھر دوسرا عمرہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ یستحب الاتیان بالعمرۃ المفردۃ فی کل شہر من شہور العام، کہتے ہیں کہ دیکھیے ایک عبادت کا طریقہ کار پیش نظر رکھیے، میں نے کسی کتاب میں تو نہیں پڑھا مگر علماء سے سنا ہے کہ عبادت پروردگار عالم نے جس طرح سے بنائی ہیں ان کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کریں، جس مزاج کی عبادتیں ہیں اس مزاج سے اگر عبادتیں انجام دی جائیں گی تو زیادہ فائدہ ہوگا، اگر اس مزاج سے ہٹ گئے تو فائدہ کم ہوگا۔ مزاج کیا بتایا ہے؟ نماز کے لیے مزاج یہ بتایا کہ آپ جتنی نمازیں پڑھنا چاہیں پڑھیں، کوئی حرج نہیں. اول تو یہ کہ ہمارے یہاں پڑھتے نہیں ہیں، مگر اگر کوئی شخص یہ طے کر لے کہ مجھے نمازیں پڑھنی ہیں تو کوئی پابندی نہیں. وہ نماز شب پڑھے، وہ ظہر عصر کی نافلہ پڑھے، وہ مغرب عشاء کی نافلہ پڑھے، 51 رکعت پڑھ لے، تو اس میں غرور پیدا ہو جاتا ہے، خود فخر کرنے لگ جاتا ہے کہ میں نے اتنی نمازیں پڑھ لی. کہتے ہیں کہ ایک طالب علم نے شروع شروع میں جب یہ بات سنی، نماز شب کے فوائد سنے، اور واقعی بڑے فوائد ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں، نماز شب کے طلبہ علماء کو تو نہیں چھوڑنا چاہیے کبھی بھی نماز شب، بڑے اس کے فوائد ہیں. یہ مقام محمود تک پہنچانے والی چیز ہے. اب مقام محمود کیا ہے ایک الگ مسئلہ ہے پورا، لیکن اگر کوئی اعلیٰ مرتبہ مقام کو طے کرنا چاہتا ہے تو نماز شب بہت اچھی چیز ہے اس کے لیے، اس کے بڑے فوائد. کہتے ہیں ایک طالب علم نے نماز شب کے فوائد سنے، تو سننے کے بعد نماز وہ دوسرے دن مدرسے میں آیا، اور مدرسے میں جیسے ہمارے یہاں کولر لگا ہوا ہے، وہ کولر کے پاس ایک دو لڑکے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ لڑکے جو کھڑے ہوئے تھے تو ان کے پاس آیا اور کولر سے اس نے ایک گلاس پانی نکالا پی گیا، دوسرا گلاس پانی نکالا پی گیا، تیسرا گلاس پانی نکالا پی گیا. کہتے ہیں یہ نماز شب بڑا پانی کھینچتی ہے. تو اگر اس طرح سے نماز شب پڑھنے جس میں خالی نماز شب ہی پڑھی ہے تو اس کو بھی دکھائے بغیر چارہ نہیں، بتائے بغیر چارہ نہیں. تو اگر 51 رکعت کوئی نماز پڑھنے پڑ جائے بیٹھ جائے تو کیا فخر کرے گا وہ. لیکن شیعہ ہی کی علامت بتائی گئی ہے، سنی کے لیے نہیں، شیعہ ہی کی علامت بتائی گئی ہے کہ شیعہ وہ ہوتا ہے جو کم از کم 51 رکعت نماز پڑھتا ہے. اچھا کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے، فقط عادت بنانے کی بات ہے. انسان اپنی عادت بنا لے تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، عادت میں بہت سارے کام بڑے آسان ہو جاتے ہیں، بس یہ کہ ہم نے اپنی عادت نہیں بنائی. لیکن 51 رکعت سے کوئی زیادہ بھی پڑھنا چاہتے کوئی پابندی نہیں، نماز جتنی پڑھیں کوئی حرج. الصلاۃ قربان کل تقی، ہر متقی شخص کے لیے بہترین چیز ہے یہ. روزہ آپ روزانہ رکھنا چاہیں کوئی حرج نہیں، کوئی پابندی نہیں، آپ رکھیں روزانہ. تو کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو روزانہ کرنے والی ہیں، کچھ عبادتیں ایسی ہیں جس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، آپ جتنی چاہیں کرتے جائیں کوئی حرج نہیں. لیکن کچھ عبادتوں کے حوالے سے ان کا مزاج یہ پتہ چل رہا ہے کہ نہیں یہ روزانہ کرنے والے نہیں. مثلا کچھ دعائیں ایسی ہیں جو تعقیبات نماز میں شامل ہوتی ہیں، مغرب کی تعقیبات نماز، عشاء کی تعقیبات نماز. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ تعقیبات نماز کی دعائیں بہت بڑی بڑی نہیں ہوتی، چھوٹی چھوٹی دعائیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں روزانہ پڑھنے کے لیے کوئی قباحت نہیں، پڑھتے جائیے آپ تعقیبات نماز میں. لیکن روزانہ تعقیبات نماز میں آپ نماز دعائیں کمیل پڑھیں، اس کو اچھا نہیں سمجھا گیا. اسی لیے ایک دن مقرر کر دیا اس کا کہ شب جمعہ میں پڑھیں دعا. یہ بڑی بڑی لمبی لمبی دعائیں، اس کو مناسب نہیں سمجھا گیا کہ اس کو روزانہ پڑھا جائے، فقط شب جمعہ میں پڑھیں، اس لیے کہ لمبی دعا ہے. اسی طرح سے دعائیں ابو حمزہ سمادی، خاص اس کا ٹائم پیریڈ مقرر کر دیا گیا ہے. ویسے اگر سارا سال پڑھیں تو کوئی قباحت نہیں ہے، مگر ٹائم پیریڈ مقرر کر دیا کہ رمضان میں پڑھیں، رمضان کا مہینہ اس کے لیے جب شوق زیادہ ہوتا ہے، بلبلہ زیادہ ہوتا ہے اس میں. تو بڑی بڑی دعاؤں کے لیے باقاعدہ جو شریعت کا مزاج پتہ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو بار بار نہیں پڑھنا چاہیے، اس کو محدود پیمانے پر پڑھنا چاہیے. اسی طرح سے عمرہ کی عبادت ہے، عمرے کی عبادت روزانہ انجام نہیں دینا چاہیے، اس کے لیے باقاعدہ ایک ٹائم پیریڈ مقرر کیا گیا ہے کہ مہینے میں ایک دفعہ عمرہ انجام. ہم اگر مہینے میں ہر مہینے میں عمرہ انجام دینا مستحب عمل ہے. جو افراد بھی اس کو انجام دے سکتے ہوں ان کے لیے یہ ہے کہ مہینے میں ایک مرتبہ عمرے کی عبادت کو انجام دیں. یستحب الاتیان بالعمرۃ المفردۃ فی کل شہر، مستحب عمرے کی عبادت انجام دینا ہر مہینے میں، من شہور العام، سارے سال کے مہینوں میں جتنے مہینے بنتے ہیں ہر مہینے میں ایک مرتبہ عمرے کی عبادت انجام دینا مستحب ہے. ولا یعتبر الفصل بین عمرۃ و اخرى بثلاثین یوما، کہتے ہیں کہ ایک عمرے اور دوسرے عمرے کے درمیان 30 دن کا فاصلہ ڈالنا ضروری نہیں ہے. جو ہم نے کہا مہینہ کسے کہیں گے تو 30 دن کا فاصلہ ڈالنا ضروری نہیں ہے. فیجوز الاتیان بالعمرۃ فی شہر وان کان فی آخرہ وبعمرۃ اخرى فی شہر آخر وان کان فی اوله، چنانچہ عمرے کی عبادت اس طرح سے انجام دینا جائز ہے کہ اگرچہ ایک عمرہ مہینے کی بالکل آخری تاریخ میں انجام دیا جائے اور دوسرا عمرہ مہینے کے بالکل شروع کی پہلی تاریخ میں انجام دیا جائے, تو اس طرح سے دو عمرے انجام دینا بالکل صحیح ہے جو بالکل قریب قریب ہوں گے, اس میں کوئی قباحت نہیں. ولا یجوز الاتیان بعمرتین فی شہر واحد فیما اذا کانت العمرتان عن نفس المعتمر او عن شخص آخر. کہتے ہیں کہ ایک مہینے میں دو عمرے انجام دینا جائز نہیں ہے, دو عمرے ایک مہینے میں ایک ہی شخص کی طرف سے انجام دینا جائز نہیں ہے, چاہے وہ اپنی طرف سے ہوں یا کسی ایک دوسرے شخص کی طرف سے ہوں, ایک ہی شخص کی طرف سے دو عمرے انجام دینا جائز نہیں ہے. وہ امکان اللہ باس بلتیان بسانیت رجحان. دیکھیے یہ وہ خاص طریقہ ہوتا ہے جس میں مجتہدین میں بیچارے گھبرا رہے ہوتے ہیں کوئی بات کہتے ہوئے فتویٰ دیتے ہوئے. کہتے ہیں دوسرا عمرہ اگر کوئی شخص انجام دینا چاہے تو رجاء مطلوبیت کی نیت سے انجام دے. ایک عمرہ ہر مہینے میں انجام دینا کہا کہ مستحب ہے. اب اگر فرض کیجیے قیامت کا میدان برپا ہوتا ہے اور کسی شخص نے ہر مہینے میں ایک عمرہ انجام دیا ہے, دو مہینے تین مہینے مسلسل عمرہ انجام دیا, قیامت کے میدان میں اگر اس کے نامہ اعمال میں یہ تین مہینے کے الگ الگ عمرے کا ثواب نہ لکھا ہوا ہو تو ایسی صورت میں وہ جس مرجع کے مسائل پر عمل کر رہا ہے اس مرجع کو وہ بلا سکتا ہے کہ بھائی میں نے آپ کے فتوے پر عمل کیا تھا اور آپ نے یہ کہا تھا کہ ہر مہینے میں عمرہ انجام دینا مستحب ہے, میں نے تو انجام دیا تھا, میرے نامہ اعمال میں نہیں ہے, اب آپ بتائیے کیا کریں. تو عام تقلید کرنے والا جس کی تقلید سے مرجع کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, مرجع کو کچھ کوئی بینیفٹ نہیں ہو رہا مگر بلا وجہ مرجع کی گردن پکڑ جائے گی, تو مستحب اگر مرجع کسی چیز کو بھی کہے تو اس کو پھر قیامت کے میدان میں جواب دینا پڑے گا. چنانچہ وہ مستحب اسی چیز کو کہتے ہیں کہ جس کا استحباب ان کے نزدیک 100% ثابت ہو جائے, اس کے بارے میں کہیں گے کہ یہ مستحب ہے. جس کے بارے میں استحباب ثابت نہ ہو اس کے بارے میں نہیں کہیں گے. اچھا استحباب ثابت نہیں ہے مگر عین ممکن ہے کہ پروردگار نے کوئی ثواب رکھا ہو, اس کا ثواب رکھا ہو مگر ثابت نہیں ہو سکا ان کے نزدیک, تو اس کے لیے کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ اس کے لیے رجاء مطلوبیت کا لفظ استعمال کرتے ہیں. کیا عین ممکن ہے کہ اگر ثواب رکھا ہو خدا نے تو آپ کو ثواب مل جائے گا, اور اگر نہیں رکھا تو بس جو آپ نے محنت کی بس وہ محنت ختم ہو گئی, ضائع ہو گئی سمجھے زیادہ. لیکن کم از کم یہ نہیں ہوا کہ مرجع نے ایک بات کہی کہ یہ مستحب ہے. اور اس میں زیادہ اہم پہلو یہ بھی ہے کہ اگر مستحب نہ ہو تو مرجع کسی چیز کو مستحب کیسے کہہ سکتا ہے؟ ایک چیز اگر مستحب نہیں ہے اس کو مستحب کہنا یہ خود بدعت کا کام ہے, یہ مرجع کبھی نہیں کریں گے, ایسا کام مرجع کبھی نہیں کریں گے. چنانچہ ایک طرف وہ بدعت سے بچ رہے ہیں کہ جو مستحب ان کے نزدیک ثابت نہیں ہے ان کو بلا وجہ مستحب کہہ دیں, اور دوسری طرف قیامت کے میدان سے گھبرا رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا مقلد دنیا میں تو جب بھی آتا تھا تو بڑے جھک کے ملتا تھا, 10 بوسی کرتا تھا, 25 مرتبہ ہمارے ہاتھ کے بوسے لیتا تھا, قیامت کے میدان میں اکڑ گیا کہ اب ثواب دلواؤ, ایسا نہ ہو جائے. تو پہلے سے وہ اپنے آپ کو بچانے کی خاطر اس طرح کی عبارت استعمال کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے نزدیک مصاحب ثابت ہیں, ہاں آپ رجحان انجام دینا چاہیں آپ انجام دیں, اگر پروردگار نے ثواب رکھا ہوگا تو آپ کو ثواب ملے گا, نہیں رکھا ہوگا تو کچھ نہیں. اچھا یہ تو ہو گئی مرجع کے حوالے سے بات, اب یہی بات ہمارے حوالے سے بھی ہے, کیا ہم اس کو مستحب سمجھ کے انجام دے سکتے ہیں؟ ہم بھی نہیں دے سکتے, اس لیے کہ کیا چیز واجب ہے کیا چیز حرام ہے, کیا چیز مستحب ہے کیا چیز مکروہ ہے, ہمیں تو بالکل اس کا پتہ ہی نہیں ہے. یہ تو ہمارا مرجع جو کچھ کہے گا کہ یہ واجب ہے تو ہم کہیں گے کہ واجب, ہمارے مرجع نے کہا کہ یہ حرام ہے تو ہم کہیں گے حرام, اور اگر ہمارے مرجع نے کہا کہ یہ مستحب ہے تو ہم کہیں گے مستحب. ہمارے پاس تو اتنا علم ہی نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ واجب ہے یا حرام ہے یا مستحب ہے مکروہ ہے, ہم تو اپنے مرجع کا انتظار کرتے ہیں. تو اگر مرجع مستحب نہیں کہہ رہا ہے تو ہم بھی مستحب نہیں کہہ سکتے. تو اگر نماز شب پڑھیں تو ہم اگر اس طرح کی نیت کر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں کہ نماز شب پڑھتا ہوں مستحب پر بطن اللہ, کوئی حرج نہیں, اس لیے کہ ہمارے مرضی نے کہا کہ مستحب ہے تو لفظ مستحب ہم اس نیت میں ڈال دیں تو کوئی قباحت نہیں. مگر ایک ہی مہینے میں دوسرا عمرہ انجام دینا یہ خود ہمارا مرجع نہیں کہہ رہا ہے، تو پھر ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں نیت میں کہ یہ مستحب ہے؟ چنانچہ ہم بھی مستحب نہیں کہیں گے، ہم بھی کہیں گے رجعان۔ تو نیت میں کبھی واجب کہا جاتا ہے، کبھی مستحب کہا جاتا ہے، اور کبھی ان دونوں میں سے کچھ نہیں کہا جاتا۔ تیسرا لفظ استعمال کیا تھا رجعان، جو عام طور پر بچوں کی کتابوں میں نہیں لکھا ہوتا، بچوں کی کتابوں میں یہ دو ہی لفظ سکھائے جاتے ہیں ان کو۔ یہ میں بطور خاص آپ لوگوں کو اس لیے بھی بتا رہا ہوں کہ آپ میں سے بہت سارے افراد مکتب میں پڑھاتے ہیں، ٹیوشن پڑھاتے ہیں، تو یہ بات آپ لوگوں کے ذہن میں رہے کہ یا تو آپ بچوں کی کتابوں میں جب نیت کرنے کا طریقہ سکھاتے ہیں تو وہ واجب والا طریقہ سکھاتے ہیں یا مستحب والا طریقہ سکھاتے ہیں، مگر یہ دو ہی طریقے نہیں ہیں، ایک تیسرا طریقہ بھی ہے کہ رجعان۔ اس میں ہمیں نہیں پتا کہ اس میں کچھ ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا، لیکن ثواب کی امید میں عبادت انجام دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ اتنی تفصیلی اور دقیق بحث بچوں کو سمجھانا اگر ممکن نہ ہو تو پھر بتانا بیکار بھی ہے، جہاں سمجھانا ممکن ہو وہاں سمجھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَإِن كَانَ لَا بَأْسَ بِالْإِتْيَانِ بِالثَّانِيَةِ رِجَاءً، اگرچہ دوسرا عمرہ اگر انجام دینا چاہیں تو رجا کی نیت سے انجام دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَلَا يُعْتَبَرُ هَذَا فِيمَا إِذَا كَانَتْ إِحْدَى الْعُمْرَتَيْنِ عَنْ نَفْسِهِ وَالْأُخْرَى عَنْ غَيْرِهِ، کہتے ہیں ہاں مگر ایک ہی مہینے میں دو یا دو سے زیادہ عمرے انجام دینا چاہیں، ایک اپنی طرف سے ہو، ایک دوسرے کی طرف سے ہو، تیسرے کی طرف سے ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور کانت کلتا ہما ان شخصین غیرہ، یا جتنے عمرے انجام دینے سب دوسرے لوگوں کی طرف سے انجام دینے، ایک اپنے باپ کی طرف سے، ایک ماں کی طرف سے، ایک دادا کی طرف سے، ایک نانا کی طرف سے، دوسرے لوگوں کی طرف سے عمرے انجام دینے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر اس طرح سے ایک مہینے میں اگر 15 عمرے بھی انجام دینا چاہیں یا 50 عمرے بھی انجام دینا چاہیں تو کوئی حرج نہیں، الگ الگ افراد کی طرف سے یہ عمرے انجام دیے جائیں تو کوئی قباحت نہیں ہے۔ ایک سال بعد پڑھیں محمد والے محمد اب آج بس یہ حصہ بھی اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کو مکمل کرنا ضروری ہے۔ اور یہ خصوصیت سے جو لوگ حج پر پڑھنے جا رہے ہیں ان کے لیے زیادہ اہم ہے۔ جو لوگ حج پڑھنے کے لیے جاتے ہیں ان کا کیا عام طور پر معمول کیا ہے، طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ جیسا میں نے گزارش کی آپ کے سامنے کہ وہ 15 ذی القعدہ کے قریب قریب ان کی فلائٹ ہوتی ہے، 15 سے 20 کے درمیان کہیں ان کی فلائٹ ہوتی ہے۔ حج کی عبادت جو حج تمتع والی عبادت ہے وہ تو شروع ہوتی ہے 9 ذی الحجہ کو، تو 15 تاریخ سے لے کے 9 ذی الحجہ تک یہ کافی ٹائم ہوتا ہے، 20-25 دن انسان کو مل جاتے ہیں۔ تو عام طور پر کاروان والوں کا طریقہ کار کیا ہے؟ ان کا طریقہ کار یہ، اچھا ہر ایک کا طریقہ کار الگ الگ ہو سکتا ہے، کچھ کاروان والے ایسے ہیں کہ جو یہاں سے مکہ لے کر جاتے ہیں، کچھ کاروان ایسے ہیں کہ جو یہاں سے مدینہ لے کر جاتے ہیں۔ عام طور پر اب تک جو طریقہ کار رہا ہے وہ یہی ہے کہ یہاں سے مکہ لے کر جاتے ہیں، پہلے مکہ جاتے ہیں، کچھ دن وہاں ٹھہرتے ہیں، 30 دن کا سفر ہوتا ہے، 7-8 دن مکہ میں ٹھہرتے ہیں، پھر وہاں سے مدینہ چلے جاتے ہیں، 7-8 دن مدینہ میں ٹھہرتے ہیں، پھر اس کے بعد واپس دوبارہ مکہ آ جاتے ہیں، ابھی 2-3 دن مکہ ٹھہرتے ہیں، اس کے بعد منیٰ اور عرفہ اور سارے مقامات پر چلے جاتے ہیں، پھر دوبارہ واپس آتے ہیں، پھر اس کے بعد 3-4 دن مکہ میں ٹھہرتے ہیں اور واپسی، اس طرح سے 30 دن کا سفر پورا ہو جاتا ہے۔ جو کاروان والے مکہ جا رہے ہوتے ہیں ان کا طریقہ کار عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ پہلے وہ عمرے مفردہ کرواتے ہیں، حج نہیں کرواتے، یہ کاروان کہلاتا ہے حج کا مگر حج نہیں کرواتے، وہ پہلے عمرے مفردہ کرواتے ہیں۔ اچھا عمرے مفردہ کیوں کرواتے ہیں؟ اس لیے کہ عمرے مفردہ میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو حج میں بھی کام آنے والی ہیں، تو اگر کوئی غلطی ہونی ہو تو عمرے مفردہ میں غلطی ہو جائے حج کم از کم بالکل ٹھیک ہو جائے، اور عمرے مفردہ کرنے کی گنجائش موجود ہوتی ہے لہٰذا عمرے کا ثواب بھی حاصل کر لیا جائے، تو وہ عمرے مفردہ کرواتے ہیں۔ اچھا یہ عمرے مفردہ جب کرواتے ہیں تو اس کا حج سے کوئی تعلق ہی نہیں، کوئی تعلق نہیں، یعنی اگر فرض کیجئے کہ ویسے ہی وہ واپس آ جائیں تو گویا ان کا حج میں سے کوئی بھی چیز نہیں ہوئی، خالی عمرہ کر کے واپس آ جائیں۔ یہ جب عمرہ کرواتے ہیں تو یہاں سے لے گئے مثلا 15 تاریخ کو، 16-17 تاریخ کو انہوں نے عمرہ کیا اپنا، پھر وہ روزانہ عمرہ کر رہے ہوتے ہیں، سات آٹھ دن وہاں ٹھہرنے والے ہوتے ہیں، زیادہ روزانہ عمرہ کر رہے ہوتے ہیں، ایک عمرے، دو عمرے، تین عمرے، جیسے ہمت ہوتی کر رہے ہوتے ہیں، مسلسل سارے عمرے کر رہے ہوتے ہیں، یہ عمرے مفردہ سارے کے سارے کہلاتے ہیں۔ حج کی عبادت ابھی شروع نہیں ہوئی، حج کی عبادت کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ پھر یہ لے جاتے ہیں مدینہ، مدینہ لے جانے کے بعد سات آٹھ دن وہاں ٹھہراتے ہیں، وہاں جنت البقیع کی زیارتیں، مسجد نبوی کی زیارتیں، مدینہ کے اطراف کی زیارتیں، ساری زیارتیں ہو جاتی وہاں کرواتے ہیں۔ پھر مدینہ سے جب واپس آتے ہیں تو واپسی میں مدینہ شہر سے بالکل قریب ایک مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد شجرہ، وہ میقات ہے، مسجد شجرہ بھی میقات ہے۔ پھر وہاں سے احرام پہنتے ہیں، وہاں سے جو احرام پہنتے ہیں وہ حج کا احرام شروع ہوتا ہے، اور حج کے احرام میں سب سے پہلے عمرہ کرنا پڑتا ہے، جس عمرے کا نام ہے عمرہ تمتع۔ عمرہ تمتع کا وہ احرام پہن کے چلتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ یہاں پر آ کر یعنی مکہ پہنچتے ہیں، اور مکہ آ کے پھر کچھ دن قیام کرتے ہیں، پھر یہاں سے حج کی عبادت شروع کرتے ہیں۔ یہ خاکہ آپ کے ذہن میں نے اس لیے بٹھایا ہے تاکہ اندازہ ہو کہ اصل حج کی عبادت کہاں سے شروع ہوتی ہے، اور اس سے پہلے فقط عمرے ہوتے ہیں، اس میں کچھ نہیں ہوتا۔ اب میں نے جیسے آپ کے سامنے بیان کیا کہ 15، 16، 17 ذوالقعدہ کو یہ ان لوگوں نے عمرے کیے، لیکن کچھ افراد ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو آخری ایام میں آتے ہیں، جاتے ہیں، بطور خاص برادران اہل سنت وہ آخری ایام میں آتے ہیں۔ شیعہ قافلے عام طور پر پہلے جاتے ہیں، سنی قافلے عام طور پر بعد میں جاتے ہیں، دونوں کے اپنے اپنے ریزن ہیں۔ شیعہ قافلے پہلے کیوں جانا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ پہلے جائیں گے تو وہاں رہنا 10 دن ہوتا، رہنا 30 دن ہوتا ہے۔ آپ شروع میں 30 دن رہ لیں یا آخر کے 30 دن رہ لیں، رہنا 30 دن ہوگا، اس سے زیادہ نہیں۔ اگر ہم شروع میں چلے جائیں تو واپس آنے میں آسانی ہو جائے گی، کہ ہم یہاں پہنچیں گے تو محرم بالکل قریب پہنچ چکا ہوگا، محرم ہمیں اپنے شہر میں مل جائے گا۔ ہر شخص محرم اپنے شہر میں کرنا چاہتا ہے، اس لیے بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ جو بعد میں جانے والے ہوتے ہیں ان کا محرم وہاں پر گزرتا ہے، وہ سنت اہل سنت ہوتے ہیں، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی، لہذا ان کے قافلے بعد میں جاتے ہیں۔ لیکن اگر کسی شیعہ کو کسی وجہ سے تاخیر ہو جائے اور وہ بعد میں سنی قافلے کے ساتھ جائے، اور فرض کریں کہ وہ ذوالحجہ کی 2، 3، 5 تاریخ کو وہاں پہنچا، تو 2، 3، 5 تاریخ کو اگر وہاں پہنچے گی، اگر پہنچے تو اب مدینہ جانے کے راستے بند کر دیتے ہیں، اب نہیں جا سکتا مدینہ، اب مکہ میں رہنا پڑے گا۔ اچھا، مکہ میں رہنا پڑے گا کا مطلب ہے کہ 9 تاریخ سے تو حج شروع ہو جائے گا، اگر یہ 5 تاریخ کو پہنچا ہے اور 5 تاریخ کے بعد اس کو جانے بھی نہیں دیا جائے گا، اب یہاں سے اگر یہ عمرہ مفردہ کر کے گیا، عمرہ مفردہ کر کے گیا یہ فرض کریں، تو وہاں جانے کے بعد اب دوبارہ کیسے عمرہ تمتع کرے گا؟ عمرہ تمتع کرنا لازمی ہوتا ہے اس کے لیے، تو جو یہاں سے جانے والے ہوتے ہیں ان کو پہلے سے بتا دیتے ہیں، سکھا دیتے ہیں کہ آپ کو عمرہ مفردہ نہیں کرنا، آپ کو تو عمرہ تمتع ہی کرنا ہے۔ چنانچہ یہاں سے یہ نیت ہی کر کے چلتے ہیں حج والے عمرے کی، عمرہ تمتع کی، اور وہاں جا کے انہوں نے عمرہ تمتع پورا کر لیا اپنا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اب اس کے بعد 2-3 دن ہیں، ابھی 5 تاریخ کو پہنچا ہے، 9 تاریخ کو حج شروع ہوگا، ابھی 2-3-4 دن ہیں اس کے پاس، کیا اس دوران میں وہ عمرہ مفردہ کر سکتا ہے کہ نہیں؟ جواب یہ کہ نہیں کر سکتا۔ اگر اس نے عمرہ مفردہ کر لیا تو جو عمرہ تمتع اس نے پہلے کیا تھا وہ باطل ہو جائے گا، اب بڑی گڑبڑ ہو جائے گی۔ اگر عمرہ تمتع اس کا باطل ہو گیا تو پھر نئے سرے سے عمرہ تمتع کرنا پڑے گا، اور عمرہ تمتع کرنے کے لیے اب پھر دوبارہ میقات جانا پڑے گا۔ اس کا میقات کون سا؟ وہ دور والا میقات، نزدیک والا نہیں، دور والے میقات میں۔ اور مشکل یہ ہو جاتی ہے کہ دور والے میقات کا راستہ بھی وہ بند کر دیتے ہیں، تو پھر کیا کرے آدمی؟ چنانچہ بڑی پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ میقات جہاں سے احرام باندھنا چاہیے وہیں پر نہیں جانے دیتے ہیں، تو طرح طرح کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو ابتدائی طور پر اگر کسی نے حج کے مسائل نہ سیکھے ہوں تو بہت بڑی پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہاں سے جانے والے عام طور پر شیعہ کاروان عمرہ مفردہ کرتے ہیں، مگر جو بالکل آخر آخر میں جانے والے ہوتے ہیں وہ عمرہ مفردہ نہیں کرتے ہیں، پھر وہ عمرہ تمتع کرتے ہیں، اور عمرہ تمتع کرنے کے بعد پھر کسی طرح کا دوسرا عمرہ انجام نہیں دیا جائے گا. اگر دوسرا عمرہ انجام دیں گے تو دوسری گڑبڑ کھڑی ہو جائے گی اور حج کے لالے پڑ جائیں گے، پھر بڑی مشکل ہو جائے گی. یہ تفصیلات میں نے آپ کو آج آپ کے سامنے بیان کر دیے. اب عبارت میں جو جزیات اکا دکا رہ گئے ہوں گی اس کا تذکرہ انشاءاللہ بعد کے مسائل میں آئے گا. آج ہماری گفتگو ختم ہوئی. وصلی اللہ علی محمد وآل الطاہرین. باوازِ بلند ایک صلوات.